بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قرآن پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 73 پر. امام بربهاري رحم اللہ فرماتے ہیں، والایمان بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسری به الى السماء، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے اسراء کے موقع پر. وصار الى العرش، اور عرش تک پہنچے. وكلم الله تبارك وتعالى، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے. ودخل الجنة، اور جنت میں داخل ہوئے. واطلع الى النار، اور جہنم پر مطلع بھی ہوئے. ورأى الملائكة، اور فرشتوں کو بھی دیکھا. وسمع كلام الله عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی سنا. ونشرت له الانبیاء، اور انبیاء کو بھی جمع کیا گیا. ورأى سرادقات العرش والکرسی، اور عرش اور کرسی اور ان کے جو ارد گرد ہے اس کو بھی دیکھا. وجميع ما في السماوات وما في الارضين في اليقظة، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بیداری کی حالت میں، یعنی سب خواب نہیں تھا، حقیقت تھی. حمله جبریل على البراق، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے، براق ایک خاص سواری ہے، اس سواری پر لے کر گئے. حتی ادارہ فی السماوات، یہاں تک کہ آسمانوں میں گھمایا گیا. وفرضت علیہ الصلوات الخمس فی تلک اللیلۃ، اور اسی رات میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرض ہوئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی رات میں فرض ہوئیں. ورجع الى مکہ لیلته، اور اسی رات میں مکہ میں واپس بھی پہنچے. وذلك قبل الهجرت، اور یہ سب ہجرت سے پہلے ہوا. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، والایمان بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری به الى السماء، هذا من معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام بربهاري رحم اللہ کے یہ قول کہ ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو آسمانوں کو سیر کرائی گئی اسراء کے موقع پر، شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ معجزات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی. فمن الایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بمعجزاته، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان میں سے اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یا اس بات پر بھی ایمان لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہیں اور سچی ہیں. الدالة على صدق رسالته صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی علامت ہیں. معجزات، یہ آیات کیوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ صدق الرسالہ، یہ علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ علامت جو ہے، جو خرق عادت چیز نمودار ہوئی ہے جس پر انسان کا کوئی زور نہیں چل سکتا، چاند کے دو ٹکڑے میں ہو جانا دنیا کو کوئی طاقت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. چاند کا خالق تو کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے. تو یہ خرق عادت چیز ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی معجزات ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کے سانپ میں بدل جانا معجزہ ہے. ناممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے کسی غیر زندہ کو زندہ کر دے یا لاٹھی کو سانپ میں بدل دے، یہ خالق ہی کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو پاس یہ طاقت نہیں ہے. وأعظم معجزاته صلی اللہ علیہ وسلم القرآن والسنة، سبحان اللہ. اور سب سے بڑے معجزات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے اور سنت ہے. وہذه اعظم معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے عظیم معجزات میں سے قرآن ہے اور سنت ہے. قرآن کی بات تو ہم نے اکثر سنی ہے علماء سے, سنت کی بات شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دونوں وحی ہیں, بارک اللہ فیک, دونوں وحی ہیں. اور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب اس وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے قرآن, قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, اور دوسرا ہے سنت, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر بیچ میں حدیث قدسی بھی ہے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان لیکن اپنے پیار پہ وسلم کی زبانی ہے, تعبیر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمائی ہے, الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ہیں, کلام اللہ تعالیٰ کی ہے. تو قرآن مجید, حدیث قدسی اور حدیث, اس لیے قرآن معجزہ ہے, اعجاز ہے قرآن مجید کا. اور چیلنج بھی یاد رکھیں, قرآن مجید سے کیا گیا ہے, حدیث سے نہیں کیا گیا, کیونکہ الفاظ مخلوق کے ہیں. قرآن میں اخلاق, قرآن مجید جو الفاظ و خالق کے الفاظ جل شان سبحانہ و تعالیٰ کے, اس لیے وہاں پر چیلنج کیا گیا ہے. مخلوق کے الفاظ خرق عادت نہیں ہو سکتے, خالق کے الفاظ خرق عادت ہیں. میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا غلط فہمی کے ازالے میں, یا ایک سوال کے جواب میں آگے انشاءاللہ وقت ملا تو مزید تفصیل اس موضوع کے تعلق سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, وہی المعجزۃ الباقیۃ الى ان تقوم الساعه. قرآن مجید یہ وہ معجزہ ہے جو تا قیامت رہے گی. دیکھ, ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. عصا موسیٰ آج موجود نہیں ہے, اگر ہوتی بھی تو ایک عام سی لکڑی ہوتی, کیونکہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ تھا, لکڑی کی کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے اس لکڑی کی بھی قیمت بھی ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں اور جن کو اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازا ہے, ان کی وفات کے ساتھ ان کے معجزے ختم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, رسالت تا قیامت رہے گی. اس لیے ایک معجزہ باقی رہا, وہ تا قیامت رہے گا. اور سب سے عظیم معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں, تورات بھی اللہ کے کلام ہے لیکن چلے تورات کا نہیں کیا گیا, بلکہ تورات کو ہاتھوں سے بدلا یہودیوں نے, بنی اسرائیل کے علماء نے, تو اس پہ چیلنج نہیں تھا. انجیل اللہ کے کلام ہے, اس پر چیلنج نہیں تھا. اپنے وقت کی سب سے عظیم کتاب تھی, اللہ تعالیٰ کے کلام تھی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایسی چیزیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں, غیب کی خبریں تھیں, لوگ نہیں جانتے تھے بہت ساری چیزیں, نور تھا. لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جو تا قیامت رہے گی, جس کی زیر زبر میں فرق بھی نہیں آ سکتا. اگر ایک عربی بھی نہیں, ایک عجمی ہے, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو زیر زبر کے ساتھ صحیح پڑھتا ہے. اگر کوئی عربی بھی غلطی کرتا ہے تو پیچھے لقمہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے, ایک عجمی بھی اس کی اصلاح, درستگی کر سکتا ہے. یہ اعجاز ہے قرآن مجید. دنیا کو کسی کتاب کو آپ جانتے ہیں جس کے بارے میں لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں, زیر زبر میں فرق بھی نہ ہو سکے؟ کوئی کتاب مجھے بتائیں, کسی سائنس کی کتاب دکھا دے مجھے, واللہ سوال نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کے دل میں بسنے والی ایک کتاب ہے, اللہ کے پاک کلام ہے, اور تا قیامت رہے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہیں, ایک یہ نشانی کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا زمین سے, نہ کتاب میں رہے گا اور نہ سینوں میں رہے گا. کب ہوگا؟ جب اس اللہ کے اس پاک کلام کی قدر کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے, جو صرف پڑھنے والے ہوں گے, عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, تدبر کرنے والے نہیں ہوں گے. لوگوں کی زندگی میں قرآن مجید ایک عام چیز, ایک بے قیمت چیز رہے گی. اور شاید اس دنیا کے لوگ, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, عمل میں اتنی اخلاق اور عمل بگڑ جائیں گے کہ قرآن مجید صرف ایک انٹیک جیسی ایک چیز باقی رہ جائے گا ان کی زندگی میں, جس کو زندگی میں اس کو لانا, اس پہ عمل کرنا کہ نہ کوئی ضرورت سمجھے گا کوئی شخص اور نہ کوئی زندگی میں کوئی اس کا یا دل پہ کوئی اثر ہوگا. جب ایسا معاملہ ہوگا تو زمین پر قرآن مجید نہیں رہے گا نہ دلوں میں رہے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ آج یہ پاک کلام موجود ہے. اس پاک کلام کی صحیح ترجمہ کرنے والے بھی, جس کو عربی نہیں آتی, صحیح تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں, علماء موجود ہیں, علماء ربانین جو قرآن مجید اور سنت کی صحیح فہم کے ساتھ تشریح کرتے ہیں اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, حق طرف دعوت بھی دیتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں؟ کیا ہم لوگ ان میں سے ہیں جو قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ صرف تلاوت کافی نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ آپ طوطوں کو بھی پڑھوا دیں نا تو طوطے بھی اچھا پڑھ لیتے ہیں جو مکلف بھی نہیں ہیں. تو زبانی تلاوت کافی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف الگ لام الگ میم الگ حروف ہے, سب کے اللہ تعالیٰ نے اجر اس میں مقرر فرمائے ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے نا. لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا. ہم صرف یا تو پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے زبان کی حد تک دل میں اترتا ہے قرآن مجید ہمارے. کیا ایسی قوم کے بارے میں اللہ, ایسے لوگوں یا ایسے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی کہ ایسے لوگ بھی ہیں یا ایسے لوگ بھی آئیں گے, قرآن مجید پڑھیں گے, حق سے اترے گا نہیں لیکن جہنم کے کتے ہوں گے. ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ قرآن بھی حق سے اترے گا نہیں. کیا مطلب ہے؟ زبان پر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے لیکن اس دنیا پہ, اس زمین پہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے, سب سے بدترین مقتول ہوں گے اس زمین پر. یہاں تک کہ جہنم کے کتے, فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن کی تلاوت کرنے والے جہنم کے کتے کبھی بن سکتے؟ کب؟ جب قرآن مجید دل پہ اثر نہیں کرے گا, بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیں گے اور قتل غارت کریں گے اور مسلمان کے خون ریزی کریں گے, بد امری پھیلائیں گے, دہشت گردی پھیلائیں گے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو, زبانی تلاوت کافی نہیں ہے. زبانی تلاوت کے لیے قرآن اترا نہیں ہے. مقصد یہ نہیں کہ زبان سے پڑھیں. زبان سے پڑھنے والے یہودی بھی تھے, تورات کو زبان سے پڑھتے تھے, عمل نہیں تھا. کیا انجام ہوا؟ بنی اسرائیل کا انجام کیا ہوا؟ یہودی کو کیا انجام ہوا؟ آج سب سے بدترین لوگ جن پر ذلت و رسوائی لکھ دی گئی ہے کون ہے؟ یہود ہے, بنی اسرائیل. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے اس پاک کلام کو انہوں نے تحریف کی ہے, ہاتھوں سے لکھا ہے, ہاتھوں سے بدلا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھوں کے بدل نہیں سکتا, زیر زبر میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی. لیکن کیا معنوں کو بدلا گیا کہ نہیں؟ یہ جو فرقے نکلے ہیں, 73 فرقے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو فرقے موجود ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن معنی کی تحریف کر کے کرتے ہیں. اگر صحیح معنی ہوتا تو واللہ امت میں کبھی تفرقہ نہ ہوتا, کبھی فرقے نہ بنتے. فرقے کب بنے ہیں؟ جب صحیح راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے اختیار کیا گئے ہیں, سلف کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, فہم السلف کو چھوڑ دیا ہے. یہاں سے خرابی شروع ہوئی. اور یوم اول سے دیکھ لیں آپ, خوارج نکلے سب سے پہلے, روافض نکلے, اور پھر جو باقی جتنے دیگر جو جماعتیں نکلی ہیں, جہمیہ ہیں, معتزلہ ہیں, قدریہ ہیں وغیرہ, جتنے بھی نکلے ہیں لوگ, ان اپنے اپنے راستے اپنائے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی فہم کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ گروہ نکلے سارے. جب تک ایک فہم تھی, ایک جماعت تھی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت تھی, سب مسلمان کہلاتے تھے. کیوں؟ ایک فہم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ آئے جنہوں نے اپنی فہم سے سمجھنا چاہا, اور جن کے زمانے میں, جن پر قرآن یہ نازل ہوا صحابہ کے زمانے میں, اور صحابہ نے براہ راست علم حاصل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن کا بھی سنت کا بھی, بلکہ یعنی حصہ ہیں. صحابہ کرام کا ذکر ہے قرآن مجید میں, سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, صحابہ کو نکال دیں, ادھوری سیرت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان لوگوں کو اگر ہم ہٹا دیں, ان کی فہم کو ہم ہٹا دیں, باقی بچے گا کیا؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اگر صحابہ کے فہم کو ہم نکال دیں تو آپ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں, قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے؟ نہیں ہے. جب عمل غلط ہوگا, یقیناً یاد رکھیں ایک قاعدہ, آپ کے قدم سیدھے چلتے ہیں جب آپ کا راستہ سیدھا ہو اور آپ کی جو دل ہے وہ ایک جگہ پہ لگا ہو. جب آپ کا دل منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, اور پھر آپ کے قدم بھی سیدھا نہیں چل سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک فہم ایک تھی سب ایک راستے پہ تھے، فہم میں اختلاف ہوا، خوارج نے اپنے فہم سے سمجھنا چاہا، جدا ہو گئے راستے سے، صراط مستقیم سے. روافض نے اپنے فہم سے سمجھنا چاہا، اپنی مرضی، اپنی خواہش نے اس کی پیروی کرتے الگ سے راستہ نکال لیا. جہمین اپنا راستہ اختیار کیا، معتزلہ نے اپنا راستہ اختیار کیا، اور پھر گروہ بندی چلتی گئی. آخر تک وہ دیکھے کتنے فرقے بن گئے، ایک بڑے فرقے میں سے بھی فرقے نکلے ہیں. خوارج کے ایک فرقہ نہیں ہے، کئی فرقے خوارج کے ہیں. روافض کے فرقے دیکھ لیں آپ، معتزلہ کے دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو صوفی ہیں متصوف ان کے دیکھ لیں. ہمیشہ یاد رکھیں، باطل متفرق کرتا ہے، بدعت واللہ کبھی جوڑتی نہیں ہے، بدعت ہمیشہ منتشر کے متفرق کر دیتی ہے. جو جوڑتا ہے وہ توحید اور سنت ہے اور فہم السلف ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مِن مُعْجِزَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے ایک تو قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ، اور پھر اسراء اور معراج ہے. الاسراء، اسراء سے مراد ہوا سیر فی اللیل، رات کی سیر کو، رات کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. والمعراج ہوا الصعود، معراج کہتے ہیں صعود یعنی بلندی کی طرف جانے کو. وقد اسری به لیلا من المسجد الحرام فی مکہ الى المسجد الاقصی فی فلسطین. اور اسراء کے تعلق سے جو یعنی اسراء کا جو حادثہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا رات کے وقت، اس لیے اسراء کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے، مکہ سے، مسجد اقصا فلسطین تک. فی لیلۃ واحدۃ، ایک ہی رات میں. ایک رات کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے تھے، یعنی کم سے کم مہینے دو مہینے لگتے تھے، ایک رات میں سب کچھ ہوا یہ پورا سفر. اس لیے تو معجزہ ہے نا. اچھا، کیسے گئے؟ بصحبت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے. وعرج به الى السماء من بیت المقدس، معراج بیت مقدس سے ہوا، اسراء مکہ سے فلسطین تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے کہتے ہیں اسراء. معراج بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کی سیر، تو دو مختلف چیزیں ہیں، اسراء معراج مختلف چیزیں ہیں، ایک حادثہ نہیں ہے، ایک ہی رات میں دو حادثے ہیں، واضح ہے. وقد اسری به لیلا من المسجد الحرام من مکہ الى المسجد الاقصی فی فلسطین فی لیلۃ واحدۃ بصحبۃ جبریل علیہ السلام وعرج به الى السماء من بیت المقدس. وکیف سار فی لیلۃ واحدۃ من مکہ الى بیت المقدس ثم عرج به الى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع الى مکہ. یہ سب کیسے ایک رات میں ہوا؟ مکہ سے بیت مقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں تک، پھر واپس آنا مکہ، صرف ایک رات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہوا؟ هذا بقدرۃ اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ عجز و شعین، جس کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی. لا بقدرت ہوا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم قدرت سے نہیں ہے، آپ وسلم کی طاقت اس پر نہیں ہے. بل بقدرت اللہ التي لا يعجزها شيء، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس کو کچھ عاجز نہیں کر سکتی. اتیا بالبراقی، براق کو لایا گیا، وہی دابۃ سریعۃ المشی، اور براق جو ہے ایک خاص دابہ یعنی سواری ہے، سریعۃ المشی جو بڑی تیزی سے چلتی ہے، خطوها عند مد بصرها، اس کا جو قدم ہے اس کی نگاہ تک جاتا ہے، اتنی تیز، یعنی اب دیکھا کہاں تک جاتی ہے، پلک جھپکتے ہیں سے بھی تیز، ہم دیکھتے ہیں سامنے ہماری نگاہ یہاں تک جا رہی ہے، تو اس دابہ کا جو ہے، براق کا جو قدم ہے جانے کے لیے، وہاں تک جو ہے مد البصر تک جاتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے. فرقی بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، وصحبہ جبریل الى بیت المقدس، جبریل علیہ السلام ساتھ گئے بیت المقدس تک. هذا هو الاسراء، یہ اسراء ہے. واما المعراج، اور معراج جو ہے، فقد عرج به من بیت المقدس الى السماء، بیت المقدس سے آسمان تک پہنچایا گیا. وجاوز السبع طباق وانتهى الى سدرۃ المنتہا، سات آسمان پار کیے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا انتہا وہاں تک ہوئی ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق چاہ نہیں سکا. وسمع کلام اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنا. وامرہ بالصلاۃ، کیا سنا؟ جو کچھ سنا اس میں سے الامر بالصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے پیار پیغمبر علیہ وسلم کو حکم دیا نماز کا. آسمانوں کے سیر آسمان پر بلا کر نماز کا حکم دینا, کیا پیغام ملتا ہے؟ نماز کتنی بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ. ورأى في هذه الليلة الجنة والنار, اور اسی رات میں جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا. ورأى في هذه ليلة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات, اور اسی رات میں انبیاء اور رسولوں کو بھی دیکھا علیہم الصلاة والسلام آسمانوں میں. وجمعهم الله له, اور سب کو اللہ نے جمع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وصلى بهم, اور ان کی امامت بھی کروائی. یہ تو بیت مقدس میں تھے, امامت جو تھی پھر معراج ہوا. تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو آسمانوں پہ ان کو دیکھا, ہر آسمان میں مختلف انبیاء کو دیکھا, اور اس سے پہلے یعنی اسراء جب پہنچے بیت المقدس میں تو کیا کیا بیت المقدس میں, مسیح اقصی میں کیا کیا؟ نماز پڑھی, امامت کری. مقتدی کون تھے؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. اظہار لفضلہ علیہم, یہ امامت کیوں ہوئی؟ اظہار لفضلہ علیہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضل ہے باقی انبیاء پر اسے ظاہر کرنا مقصود تھا. وفرض اللہ علیہ الصلوات الخمس, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض فرمائی. وہو فی السماء, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تھے. ثم نزل علیہ الصلوۃ والسلام الى بیت المقدس, پھر واپس بیت المقدس تک پہنچے. ثم جاء من بیت المقدس الى مکہ فی لیلۃ واحدۃ, پھر بیت المقدس مکہ واپس پہنچے ایک ہی رات میں. اصبح فی مکہ علیہ الصلوۃ والسلام, اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح مکہ میں ہوئی. وکان اسراء والمعراج بجسمہ وروحہ سلامۃ اللہ, اور اسراء معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و روح دونوں سے تھا. اسراء اور معراج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا جسم اور روح دونوں سے تھا. پہلے تو بات یہ سمجھ لیں, یقظہ تھا یا منامن تھا, خواب تھا یا حقیقت تھی, کیا ثبوت ہے؟ نہیں نہیں ثبوت کیا کہ حقیقت تھی. اچھا ہاں, ایک تو لفظ عبد کہ اور عبد روح و جسم کہتے ہیں, نہیں اس سے بڑھ کر عام بات ہم کہتے ہیں معجزہ. معجزہ خواب میں معجزہ ہوتا ہے کیا؟ اچھا مشرکین انکار کیا کہ نہیں, خواب ہو تو انکار کرتے وہ کبھی, خواب انکار کبھی کرتے مشرکین؟ تو مشرکین کا انکار کرنے کے یہی ثبوت ہے کہ یقظہ تھا, منامن تھا ہی نہیں, تو خواب تھا ہی نہیں. خواب ہوتا تو کہاں ابو جہل کہتا کہ بھائی کہ دیکھو محمد کیا کہتا ہے, کہ ایک رات میں سفر کیا مکہ سے بیت المقدس سے واپس بھی آسمانوں کی سیر بھی کر کے ایک ہی رات میں, ہم اونٹوں پہ جاتے ہیں یعنی اونٹوں کے یعنی دو مہینے کا سفر اونٹوں کو ہلاک کر کے ہم واپس آتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ایک رات میں سارا کام کر کے آیا ہوں. واضح ہے, تو مشرکین کا انکار کرنا ہی ثبوت ہے کہ یقظان تھا منامن نہیں تھا. جب یقظان تھا, اب یقظہ یہ تو پتہ چلا, روح سے تھا یا جسد سے تھا یا دونوں سے تھا؟ اگر روح سے ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ روح سے ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, اللہ کی قدرت ہے. روح سے انسان کہیں, خواب انسان کہاں پہنچتا ہے, اور یقظتاً اللہ کے حکم سے روح سے بھی جا سکتے تھے, لیکن یقظان تھا منامن نہیں تھا, پھر بیداری کی حالت تھی حقیقت میں. دوسری بات, جسم اور روح دونوں سے, اور عبد کا لفظ جو ہے یہ ثبوت ہے کہ جسم اور روح دونوں, تو دونوں الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. حقیقت یقظتاً, اور جسم اور روح کی دلیل جو ہے وہ عبد کا لفظ قرآن مجید میں ہے, ٹھیک ہے نا. آئے تفصیل دیکھتے ہیں. وكان الاسراء والمعراج بجسمه وروحه لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين او المستغربين لهذا الشيء. اسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں سے تھا, اور صرف روح سے نہیں تھا جیسا کہ بعض انکار کرنے والے کہتے ہیں, یا وہ لوگ جو تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. بے عقل جب عقلوں کو تیز زیادہ کر دیتے ہیں نا, بے عقل جاہل بے عقل ہوتے ہیں نا, بدعتی جاہل جو اللہ تعالیٰ کی کلام پر اپنے عقل کو آگے کرنا چاہتے ہیں, ان کے عقلیں کہاں ہیں؟ جب وہ زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرتے تو جو باقی بچے ہیں نا عقل, اسے بھی رہ جاتے ہیں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, انہ اسری بروح دون جسمہ, روح سے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عقل یہاں تک ہماری کام کرتی ہے، روح سے تو ممکن ہے، جسم کی بات کرتے وہ ذرا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو، کیسے ممکن ہے کہ روح بھی ہے جسم بھی ہے، پھر بیت المقدس تک جانا، پھر آسمانوں کو سیر کرنا، جنت کو دیکھنا، دوزخ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اور یہ سارے یہ بات یعنی عقل پر تھوڑی سی بھاری پڑتی ہے، ان کی عقل پہ جو بھی عقل ہے. اچھا، ولیس الاسراء مناما، اور اسراء خواب نہیں تھا، وہ معجزۃ من معجزات صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لاي شيء، شيخ صفرات كيو، لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، سبحان الذي پاک ہے وہ جس نے اسرى بعبده، اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائی یا رات کا سفر کروایا، کہاں سے کہاں تک؟ لیلن، رات کو، من مسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى مسجد الاقصى، مسجد اقصى تک، الذي باركنا حوله، جس پر جد ہم نے برکت ڈالی ہے. یہ اسراء کیوں ہوا؟ لنريه من اياتنا، تاکہ ہم آپ سب کو اپنی آیتوں میں سے، معجزات میں سے دکھائیں. نوریہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا دیکھا؟ من آیاتی، بعض آیات میں سے، سارے آیات میں نہیں دیکھی. انہو سمع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. شیخ صاحب فرماتے، ورأى فی هذه اللیلۃ العجائب، اور اس رات میں بہت سارے عجیب چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب کی بڑی آیات میں سے. الکبرى، سبحان اللہ. سورۃ النجم آیت نمبر 18. وفی سورۃ الاسراء، اور سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقول لنریہ من آیاتنا، فرأى صلی اللہ علیہ وسلم من آیات اللہ فی هذه الرحلۃ المبارکۃ ما رأى، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس یعنی سفر میں، جو دکھانا چاہا وہ دیکھا. فیجب المسلم ان یؤمن بذالک، تو مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس چیز پر ایمان لے کے، وان یصدق به، اس کی تصدیق بھی کرے، ولا یعتره ادنا شک فی دین فی ذالک، اور تھوڑے شک کی گنجائش بھی نہیں اس معاملے میں، کوئی شک کرتا کہ اسرا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، جسم سے بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں اس معاملے میں. ومن انکارہ فانہ یکون کافرا، جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ لانہ مکذب للہ ومکذب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا ہے. مکذب لاجماع المسلمین، مسلمان کے اجماع کی بھی تکذیب کرنے والا ہے. کوئی کہے گا کہاں مجھے اجماع مسلمین ہے؟ ابھی تو شیخ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف روح سے، جسم سے نہیں، تو اجماع کہاں ہے؟ کیا جواب ہے؟ اجماع سے مراد اہل سنت کا اجماع، اہل حق کا اجماع. اہل باطل اس میں شامل کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھے. اہل بدعت اگر اختلاف رکھے کسی مسئلے میں تو اجماع باقی رہتا ہے، کیونکہ اجماع حق پر ہوتا ہے. اہل سنت حق پر ہیں، اہل بدعت باطل پہ ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اجماع کے لیے اہل بدعت کو بھی شامل ہو، پھر اجماع ہے نہیں کسی مسئلے میں، کیونکہ اہل بدعت تو عقیدے کے مسائل میں بھی، جو واضح مسائل توحید کے مسائل میں بھی اختلاف یہ کیا ہے کہ نہیں، تو مطلب اجماع تو توحید پر بھی نہ ہوا. یہ کون سا دین ہے جس کے یعنی جس میں توحید پر اجماع ممکن نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا؟ اس لیے اہل بدعت کا اختلاف، چاہے اصول یا فروع مسئلہ ہو، اجماع میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا اختلاف غیر معتبر ہے شرعا، ان کے اختلاف کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے. قوله، امام بربہاری کا قول، دخل جنته واطلع الى النار، دخل جنته، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، ورأى ما فيها من النعیم، اور جو کچھ جنت میں نعیم ہے وہ دیکھا، واطلع الى النار، ورأى ما فيها من العذاب، اور نار جہنم پر مطلع ہوئے، جو عذاب ہے جہنم میں وہ بھی دیکھا. لان اللہ يريد ان يريه من آیاته، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض آیات میں سے دکھائے اور نظارے فرمائے. قوله، وراء الملائكه، اور امام بربہاری کا قول کہ فرشتوں کو بھی دیکھا. رأى جبريل على خلقته الملكيه له 360 جناحا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا. یہ بھی معجزے میں سے ہے، کیونکہ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتے ہیں. تو اگر کوئی دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس بندے کے لیے انعام ہے، اور انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرشتوں کو دیکھا، یہ معجزات میں سے ہے. اور جبریل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سے زیادہ دیکھا اپنی صحیح خلقت پر، جیسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے 360 پر تھے جبریل امین علیہ السلام کے، سد الافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، اچانک پورا آسمان کو ڈھانپ لیا گیا، پورا آسمان کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں ویرانے میں آپ ہیں اور پورا آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، اچانک پورا آسمان آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ڈھپ گیا پورا آسمان. جبریل امین علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، 360 پر، سبحان اللہ، سد الافق، کل جناح سد الافق، ہر پر نے جو ہے نا، یعنی جو افق ہے جو آسمان اسے ڈھانپ لیا. فالملک خلقته عظیمۃ، فرشتہ کی جو تخلیق ہے وہ عظیم ہے. وجبریل هو اعظم الملائکۃ، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سب سے عظیم فرشتے ہیں. وسید الملائکۃ، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. وسید الملائکۃ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے سردار ہیں. فرأى الملائکۃ ورأى الرسل وهم اموات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی دیکھا جبکہ انبیاء وفات پا چکے ہیں. جمعہم اللہ، جمعہم اللہ له، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قوله وراء سرادقات العرش والکرسی، امام بربھاری کے اس قول کی تشریح میں فضل الشیخ صالح بن فزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وراء ما حول العرش وما حول الکرسی، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، سرادقات جو ارد گرد حول العرش وحول الکرسی، وهما مخلوقان عظیمان، اعظم مخلوقات وما حولهما، دو بڑے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے عرش اور کرسی، اور سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے جو ان کے علاوہ جو ان کے ارد گرد ہیں، عرش اور کرسی ہے. عرش آپ جانتے ہیں سب سے بڑی مخلوق ہے. قوله جميع وجميع ما في السماوات، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ بھی دیکھا، فی اليقظۃ، ٹھیک ہے نا، بیداری کی حالت میں، یعنی خواب نہیں تھا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں. هذا رد على الذين يقولون انه منام، وہ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں کہ اسراء معراج، اللہ قرآن میں فرمایا ہے، لیکن یہ خواب کی حالت میں تھا، نہ کہ حقیقت ہے بیداری کی حالت میں. ولو كان مناما لما استنكره الكفار، جیسا فرمایا اگر خواب ہوتا تو کافر کیوں انکار کرتے، خواب کا انکار کون کرتا ہے بھائی، سبحان اللہ. لأن الرؤيا لا تستنكر، کیونکہ خواب کے تو کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہم استنكروا ان يكون يقظة، انہوں نے انکار کیا کہ بیداری کی حالت میں ہے. والله جل وعلا يقول اسرى بعبده، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسرى بعبده، والعبد اسم الروح والجسم معا، اور عبد کے معنی میں روح اور جسم دونوں شامل ہیں. فالروح وحدها لا تسمى عبدا، کیا اکیلے روح کو عبد کہا جاتا ہے؟ اسے روح کہا جاتا ہے. والجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، اور جسم روح کے بغیر عبد کہا جائے گا؟ اسے جسم کہا جائے گا. فلا يسمى عبدا الا بالجسم والروح معا، عبد اسے کہتے ہیں جس میں روح جسم دونوں ہوں. اب دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے، ایک حقیقت یہ بھی دیکھ لیں، ہم زندہ ہیں، ہمارا نام بھی ہے، ہم بندے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو صفات ہیں اور جو کچھ ہمارے زندگی سے جڑا ہوا ہے. جو ہی انسان مر جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب پڑھا ہوا ہے، یہ فلان پڑھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میت ہے، میت پڑی ہوئی ہے. اچھا، کسے غسل دیا جا رہا ہے؟ میت کو. کس کا جنازہ ہے؟ نماز جنازہ کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ عبد کی. کوئی نام سب سے پہلے جو ظالم لوگ ہیں آپ کا نام آپ سے چھین لیتے ہیں، آپ کا سٹیٹس، آپ کا نام، آپ کا جو کچھ بھی ہے سب آپ کی روح کے ساتھ سب چلا گیا ہے. کوئی نہیں کہا کہ یہ امیر بندہ پڑھا، یہ غریب پڑھا ہے، سب برابر پڑھے ہوتے ہیں. مٹی کے اوپر ہم چلتے ہوئے ہمارا فرق ہے، ہمارے سٹیٹس میں، ہمارے مال و دولت میں. جب یہ روح نکل جاتی ہے میرے بھائیوں، ہم سب برابر زمین پر پڑے ہوتے ہیں اور مٹی کے نیچے ہم سب برابر پڑے ہوتے ہیں، بلکہ برزخی زندگی میں وہاں پر اثر تفاوت ہوتا ہے، کس کے لیے قبر کو کوشادہ کر دیا جاتا ہے مد البصر، کس کو قبر میں نور یعنی کر دیا جاتا ہے اور اس کو روشنی پھیل جاتی ہے، اور کس کے نعوذ باللہ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس میں تاریکیں پھیل جاتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آج جو ہم کر رہے ہیں. دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کبھی غور کے اس آیت پہ پڑھتے ہوئے، فَوَرَبِّكَ، اے میرے پیار پیار مسلم، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سب سے سوال کریں گے، آپ سے مجھ سے ہم سب سے سوال ہوگا، ہر مکلف سے، جن و ان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کیا کیا کرتے تھے، کب؟ آج جو ہم کر رہے ہیں. یقیناً اللہ کا فرمان سچے، ایسے ہوگا، سوال بھی ہوگا، ہمیں یقین ہے، واللہ اسے زیادہ یقین ہے، جو سورج باہر چمک رہا ہے واللہ اسے زیادہ یقین ہے کہ یہ ہوگا. ہم سے سوال ہوگا، کس کے بارے میں؟ جو ہم آج کر رہے ہیں. اما کانو یا عملون، جو کیا کرتے تھے دنیا میں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں. سوال کرنا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، حساب اللہ تعالی خود لے گا. یا آج ہم نے اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں یا ایسے اعمال کیے ہیں جو ہم ساتھ لے کر اپنے رب کے باغاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینے کے لیے کوئی تیار کیے ہم نے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم سب گنہگار ہیں، مسکین حقیر ہیں، فقیر ہیں، واللہ واللہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اس بات کرنے قابل بھی نہ ہوتے. اس کریم کا کرم ہے، اس جگہ پہ پاک جاؤ بیٹھ کے جمع ہونا، واللہ اسی کا کرم ہے، واللہ اسی کے توفیق ہے. ورنہ کتنے لوگ اس وقت جو سوئے ہوئے ہیں، نیند کسے پیاری نہیں ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ درس تک آنا یا نماز پڑھنا یہ کمال ہے، بڑا بہت بڑا کام کر دیا ہے. نہیں، واللہ اپنا سر جھکا کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله حمله جبریل علی البراق، البراق دابت، جیسے گزر چکے براق جو ہے وہ خاص سواری ہے. قوله وفرض علی الصلوات الخمس تلک اللیلہ، اور اس رات پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں. وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، یہ دلیل ہے ان پانچ نمازوں کی عظمت کی. ان فرضت علی رسول اللہ علیہ وسلم فی السماء، کہ آپ وسلم پر آسمان پر فرض ہوئی. بینه وبین اللہ بدون واسطہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر وسلم کے درمیان بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ذریعے کے، خلاف بقیت شرائع، باقی شریعت کے جو امور ہیں، احکام ہیں، ان کے علاوہ. فإنها كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، باقی جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ سب جبریل امین علیہ الصلاة والسلام بیچ میں ایک واسطہ تھا، اللہ تعالیٰ سے وحی لے کے آتے تھے اور آپ وسلم پر وحی، آپ وسلم کی طرف وحی پہنچا دیتے تھے، مگر سوائے نماز کے. نماز براہ راست، ایک تو اللہ کا براہ راست حکم ہے، اور پھر کہاں پہ؟ زمین پر نہیں ہے، آسمان پر. نمازی زمین پر تو چلتے ہیں لیکن زمین پر ہوتے نہیں ہیں، یاد رکھیں. ان کی دل، ان کی روح بلندیوں پر ہوتی ہے. اتنی شرف ہی کافی ہے نمازی کے لیے. واللہ میں حیران ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیسے انسان. اتنی شرف ہی کافی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں کیا آیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبد نصفین، نماز کو دو حصے میں تقسیم کر دیا. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور پتہ سورہ فاتحہ کہ بہت سارے کمالات میں سے ایک یہ کمال بھی ہے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. نماز میں ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے گفتگو کرنے کا، ایک ذریعہ ہے نماز، اور کوئی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. ہماری حیثیت کیا ہے یار؟ کبھی سوچا ہے؟ واللہ یعنی یہ احسان، ہمارے احسان دیکھیں. ہم فقیروں کو رب، ہاں رب جا سبحانہ وتعالی جبار السماوات والارض، ہم سب کو جواب دیتا ہے. حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی. کبھی سوچا ہے؟ کبھی نماز پڑھتے ہم نے کبھی اس شعور احساس کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کبھی پڑھ کے دیکھیں، یوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، یوں پاؤں بھی جڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے. الحمدللہ رب العالمین، رک رک کے پڑھیں نا، ذرا تیزی سے 120 کی سپیڈ میں نہیں پڑھیں، آرام سے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، دل سے یعنی احساس کے ساتھ، اور یقین رکھیں يا رب جل سبحانه وتعالى جواب فرماتي حمدني عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وآخر تكبر وفير أبكو كيف جاهية هذا لعبد ولعبدي ما سأل آخر منه جو میرے بندے مجھ سے چاہتے میں نے اسے عطا کر دیا ہے لیکن کب جب وعدہ پورا ہو جائے هذا بین و بین عہدی بین و بین عبدی میرے میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا والله سورۃ فاتحہ ہی کافی ہے ہدایت چاہتے ہیں نا ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دے دی ہے اپنے بندے کو کب دی ہے نماز تو ہم پچھلے 40-50 سال سے پڑھتے آئے ہیں کیا اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا ہے ہماری زبان کو پاک کیا ہے گالی گلوچ سے غیبت سے چغل خوری سے ہمارے ہاتھوں کو ظلم سے روکا ہے ہماری آنکھوں کو حرام سے روکا ہمارے کانوں کو حرام سننے سے روکا ہے ہمارے پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے روکا ہے کیوں کیونکہ دل میں اترا نہیں بات وہی ہے دل کے یقین کے ساتھ واللہ ایک نماز پڑھ کے دیکھیں اسی سلف سے یعنی بعض صحابہ سے بھی ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے رب نے ایک نماز میری قبول کر لی میرے لیے وہی کامیابی ہی کافی ایک نماز میرے بھائی اگر کہیں سے پتہ چل جائے کہ ایک نماز میرے قبول ہو گئی ہے بس وہی میرے کامیابی کے لیے کافی ہے سن عمر عنہ روتے تھے فرماتے تھے کہ کاش میں بس جہنم سے بچ جاتا میرے لیے ہی کافی تھا ڈر ہے سبحان اللہ اس زمانے کے بہترین اپنے یعنی علی الاطلاق سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ حال ہے ان کا اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور یوں سینہ تان کے چلتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہم بڑے نمازی ہیں وہ پہلے صفحہ کبھی پڑھ بھی لیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کیسے آج پہلے صفحے نماز پڑھی ہے روزہ رکھ لیتے ہیں کبھی تو پتہ نہیں کیسے ہماری حالات ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آج روزہ رکھا ہوا میں نے اللہ کے بندے واللہ اس رب کا کمال ہے دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا یا کوئی اور ہوئے نماز نہیں پڑھنے والے واللہ تمام کائنات بھی اگر علی افجر قلب رجل منکم سب سے بدترین لوگ اگر ہیں دنیا میں سب سے فاجر دل والے سب مل کے اور ایک فاجر دل والے کے شخص کے مانند ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ملکوں میں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں واللہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا یدل علی عظم قدر ہذہ الصلوات الخمس عند اللہ عز وجل یہ نمازوں کی جو حیثیت ہے اور قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پہ دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان نمازوں کو بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی بھی ان نمازوں کو بڑی قدر ہے ساری رات سات اللیل پڑھتے رہتے حتی تتفطر قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سوج جاتے پاؤں مبارک سوج جاتے اتنی محنت کس لیے افلا اکون عبدا شکور جب کہ اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں یار ہماری کوئی گارنٹی ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں ہم یعنی بے حسی دیکھیں ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے معاف ہو چکے ہیں اور رات کا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی قدر ہے صحابہ کی زندگی میں نماز کی قدر ہے سلف کی زندگی میں نماز کی قدر میں میری زندگی میں بڑا کوسچن مارک ہے یہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی نماز کی کیا قدر و قیمت ہے کاش واللہ ہم نماز کی قدر جاننے والے ہوتے واللہ مسجد بھری ہوتے اللہ کی قسم جمعہ اب جمعہ کو دیکھنا آج لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعہ کا رب اور فجر کا رب کوئی دوسرا ہے کیا پانچ نمازیں فرض ہیں ہم سے وہ بھی نہیں ہو پا رہی واللہ اگر 50 ہوتے تو کیا ہماری حالت ہوتی اس رب کی رحمت اور عظمت دیکھیں واللہ وسیع رحمت دیکھیں واللہ ہم سے پانچ نہیں ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ بھی نہیں پڑے گی تمہارے پانچ بھی نہیں پڑے گی جا کے ایک دفعہ دوبارہ جاؤ مزید تخفیف کا سوال کر کے آؤ آپ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آ گئی ہے شرم آ گئی ہے مجھے 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں اور بھی تخفیف کروں گا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے پڑھیں گے 5 اجر کتنے کا ہے اللہ اکبر مجھے بتائیں اللہ کے لیے مجھے بتائیں وہ کون سا آپ کام آپ کو دنیا کوئی کم بندہ کام بتاتا ہے اس کو جو آپ کو 50 گنا دیتا ہے لے لو یہ ہم چھوڑیں گے اللہ کے لیے مجھے بتائیں چھوڑیں گے ہم واللہ نہیں چھوڑیں گے ہماری نیندیں اڑ جائیں گی واللہ نیندیں اڑ جائیں گی ہماری 5 وقت مؤذن بلاتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پانچ وقت، ایک وقت نہیں، نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ. ہم اسے کون کامیابی نہیں ہونا چاہتا؟ اچھا کامیابی کون سی؟ دنیا کی ہے بس، دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے. جانا کہاں پہ ہے؟ پہاڑ کی چوٹی میں جانا ہے، 2000 سیڑھی چڑھ کے جانا ہے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی، یا سمندر کی کسی گہرائی میں جانا ہے. کہاں جانا کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جناب یوں بیٹھے جیسے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، کیونکہ فلاح پا چکے ہیں، شاید گارنٹی مہر لگا دی گئی ہے، تم کامیاب ہو چکے. تمہیں کیا ضرورت ہے بے نماز پڑھنے کی؟ بے نماز یہی کہتا ہے نا، زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے عمل سے کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھے مت کبھی نماز کا، بھائی مجھے پتہ نماز کیا ہوتی ہے، بس میرے پاس گارنٹی ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں. ان للہ و ان الیہ راجعون. شاہ صاحب فرماتے ہیں وکان زمن الاسراء قبل ہجرت الی المدینہ. اسراء کا وقت زمانہ کون سا تھا؟ ہجرت سے پہلے، مدینہ کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے کا تھا. وصلی الصلوات الخمس فی مکہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پانچ نمازیں ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پڑھنا شروع کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں. دیکھیں نماز کی فرضیت جو ہے، اسراء معراج سے پہلے بھی نماز تھی لیکن پانچ نمازیں نہیں تھیں، صرف دو نمازیں تھیں، صبح اور شام کی نماز. بس پانچ نمازیں فرض ہوئیں اسراء معراج کے موقع پر. مزید تفصیل اس اسراء کے موقع کے بعد آئے گی کہ وقت کیا ہے، پانچ نماز کا وقت کیسے. جبریل علیہ السلام خود نازل ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کر کے بتائے کہ وقت کون سا ہے نماز کا. اوقات الصلاۃ جو پانچ ہیں، پہلے دو مرتبہ ہیں، پہلے وقت میں نماز کا جو پہلا وقت ہے وہ اس میں نماز پڑھی، دوسرے مرتبہ آخری وقت میں، اور فرمایا کہ دونوں وقت کے بیچ میں اس نماز کا وقت ہے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے. اور پانچ نمازوں کے اس طریقے سے جو اوقات ہیں وہ نماز کے اوقات متعین ہو چکے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ورجع الى مکہ لیلته وذلك قبل الہجرتی. ورجع الى مکہ لیلته یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں مکہ واپس پہنچے. ولذلك الکفار استغربوا هذا، اس لیے کافروں کو یہ چیز یعنی سمجھ میں نہیں اور تعجب ہوا. وفرحوا بذکر هذا الحادث من اجل ان ينتقصوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین بڑے خوش ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو میں نے سیر کی ہے آسمان کی، اور یہ آیت سورۃ الاسراء کی آیت نازل ہوئی، تو مشکل بڑے خوش ہوئے. ابھی تک بڑے مشکل یعنی ابھی تک بڑی کوشش کرتے تھے، اور ہمیشہ اہل باطل جو ہیں تاڑ میں رہتے ہیں، کہیں سے کوئی کمزوری کہیں سے نظر آ جائے اہل حق کی. تو نے دیکھا یہ سب سے بڑی کمزوری ہاتھ میں آ گئی. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الاقصى. یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں، اب تو جھوٹ پکڑا گیا، نعوذ باللہ، اب تو ہم نے پکڑ لیا جھوٹ کو. اس لیے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقاص کرنا چاہا. ویتحکم بہ ویسخر منہ، اور سخریہ کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا، اور جھوٹ باندھنے کے لیے، الزام تراشی کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا. لیکن اللہ جل وعلا رد کیدہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو قید تھے، جو مکر تھا، ان پر اس کو واپس پھیر دیا. وصدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت فرمایا. انزل فی ذلک القرآن، سچ کیسے ثابت فرمایا؟ انزل فی ذلک القرآن، قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو قرآن مجید کیسے سچ ثابت ہوا؟ کون جواب دے گا؟ مشرکین تو ویسے انکار کرتے ہیں نا قرآن مجید کا، تو قرآن مجید سے کیسے سچ ثابت ہوا کہ اسراء معراج سچ ہے اور مشرکین نے بھی اپنا سر جھکا دیا؟ یہ ہنٹ میں دے رہا ہوں. قرآن کی آیت کو نازل ہونے سے انزل فی ذلک القرآن، وہ تو ٹھیک ہے، انزل فی ذلک القرآن، میں عقل دل نہیں، میں اس کی شرح قرآن کی بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب کا آخری جملہ یہ ہے رد کیدہم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزل فی ذلک القرآن، اس پہ قرآن نازل کیا، جس کی وجہ سے ان کا جو بھی ان کی جو مکر و فریب تھا اس کو رد کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ثابت فرمایا کہ میرا رسول سچا ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. بارك الله فيك، یاد رکھے، قاعدہ یاد رکھے. قرآن مجید جسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ معجزہ جو تا قیامت رہے گا، اس کے اندر معجزہ الخالد ہے، ہمیشہ یعنی دنیا تک ہے اس وقت تک یہ قرآن مجید رہے گا. اور یہ ایک مثال ہے یہاں پہ کہ اسراء معراج کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. مشرکین جتنے کوشش کی ہے اس کو جھٹلانے کی، ان کو موقع پڑی ہے. کیوں؟ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر یہ چیلنج ہے قرآن مجید جیسی کتاب لے کے آؤ، 10 صورتیں لے کے آؤ عاجز، ایک صورت لے کے آؤ عاجز. چیلنج دو طریقے سے کیا گیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے. پہلا چیلنج ہے کہ اس جیسے قرآن 10 صورتیں یا ایک صورت لے کے آؤ، سب مل کر بھی جنوینس مل جائیں تب بھی نہیں لے کے آ سکتے. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ لوکان میں عند غیر اللہ لوجد فی اختلافا کثیرا، اس پہ کنٹرڈکشن نکال کے دکھا دیں، کوئی نقص کو غلطی نکال کے دکھا دیں. اس دن سے لے کے ابو جہل کے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت تک ایڑی چوٹے کا زور لوگ لگا رہے ہیں، اہل باطل، اہل کفر جو ہیں اپنی ساری محنت لگا رہے، کہیں سے قرآن جی کو اگر غلط ثابت ہم نے کر دیا ہے نا تو اسلام ختم ہو گیا. چیلنج ہے نا، پھر رب کا چیلنج ہے. ہاں سبحان اللہ. اور اس میں سے ڈارون تھیوری بھی نکلی بیچ میں. ڈارون تھیوری سچ ثابت ہو جاتی تو قرآن کی تکذیب ہو جاتی نا. عجب بات ہے کہ اسے تھیوری کہا جاتا ہے لیکن سمجھا فیکٹ جاتا ہے. وہ خود اپنی زبانی اور کتابوں میں لکھے ڈارون تھیوری لکھے، کہیں فیکٹ آپ نے سنا ہے؟ یہ واحد تھیوری جو ایز تھیوری پڑھائی جاتی ہے ابھی بھی. جانتے ہیں کیوں؟ قرآن مجید کو اور حق کو غلط ثابت کرنے کے لیے. حق کیسے غلط ثابت ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان آدم کی اولاد ہے، وہ کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے، دو الگ مخلوقات ہیں نا. وہ کہتے ہیں ایک ہی مخلوق ہے، ارتقاء ہوا بندر سے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ انسان بن گیا ہے. اگر انسان بندر سے پیدا ہوا ہے تو پھر انبیاء کہاں سے آئے؟ آدم علیہ السلام کہاں سے آیا؟ اور باقی جو سارے، جب ایک چیز غلط ثابت ہو باقی غلط بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی ایک غلط ثابت کرنا ہی کافی تھا. اچھا، دور حاضر میں سائنس دانوں نے جنہوں نے ڈارون تھیوری کو اون کیا ہے اور اس پہ بڑی محنت کی ہے، اپنی اس تھیوری کو غلط، یعنی جو غلط وہ پتہ ہے غلط ہے، سچ ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولے. کسی نے کسی سور کا دانت کو کہیں سے مل گیا، اسے کسی زمانے کا، اس وقت دیکھا یہ مسنگ لنک ہے، یہ دانت مل گیا ہے، یہ اسی جو مسنگ لنک ہے اسی کا دانت ہے. وہ ایک دانت پر انہوں نے تصویر بنا لی، پتہ نہیں کیا، پھر پتہ چلا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے وہ سور کا کسی کا جانور کا دانت تھا، اس کا بندر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. پھر کوئی کھوپڑی نکالی، کہیں وہ کھوپڑی کی ہڈی ملی، انہوں نے کیا کہ انسان کی کھوپڑی ہڈی کو اس بندر کی دونوں کو ملا کے اپنی کھوپڑی بنا لی. اچھا، مزے کی بات ہے، یہ ٹیکنالوجی انہی کے پاس ہے، انہی میں سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کافر سے بھی فرماتا ہے اور فاجر سے بھی فرماتا ہے. تو اہل کفر میں سے انہی کے سائنسدان اٹھے، انہوں نے کہا بھائی تم نے غلط کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، نہ تو کھوپڑی جو ہے وہ بندر کی ہے، اس میں انسان کی بھی شامل کر دی گئی، مکسچر ہے دونوں کا. دیکھیں اس کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اب اس غلط نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ سب ان کی کتابوں میں ہے، ان کی یہ ساری ریسرچ ہے. تو ان کی سب کو منہ کی پڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں، اور واللہ ناممکن ہے. اس لیے ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، یہ قرآن مجید جو ہے، اگر آپ نے غیر مسلم کو دعوت دینی ہے اور وہ کوئی چیز مانتا نہیں، جو میرا سوال تھا شروع میں، کیا سوال تھا؟ دین اسلام کو سچ ثابت کرنے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے؟ ہاں قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، یہ معجزہ اللہ کے پاک کلام ہے. آپ اسے دلائل دیں گے، جو دلائل وہ کہتا نہیں مانتا میں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام ہے، یہ تا قیامت رہنے والی کلام ہے. اللہ نے چیلنج فرمایا ہے، یا تو اس جیسی کتاب لے کے دکھاؤ، اچھا 10 صورتیں لے کے دکھاؤ، اچھا ایک آیت، سوری ایک صورت، ٹھیک ہے نا، ایک یہ چیلنج ہے، یہ نہیں کر سکتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، اچھا اس میں سے کوئی غلطی نکال کے دکھا دو. اچھا لوگوں نے بڑی کوشش کی کنٹرڈکشن، کبھی گرامر کی غلطی نکالنا چاہا، کبھی کیا. اللہ بندے عربی گرامر کے اساس قرآن مجید ہے. یعنی عربی گرامر جو پہلے موجود تھی نا، عرب زبان پہلے سے بولی جا رہی تھی، قرآن مجید کے بعد جو جتنے بھی اصول سارے تھے وہ قرآن مجید سے ہی اب اس کے مطابق ہو گئے، جو مخالف تھے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ قرآن مجید اساس ہے. یعنی گرامر کی غلطی اگر نکالنا چاہتے تو اپنے گرامر جا کے پہلے دیکھیں تمہاری گرامر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی اچھا بعض الفاظوں کا یعنی یہ بھی اعتراض کیا گیا. دیکھیں جب یہ چیلنج ہوا تو ایک چھوٹی سی جماعت نکلی اہل کفر میں سے، ابو جہل وغیرہ، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے فرت من قسورہ. یہ لفظ عربی تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کہتے ہیں عربی قرآن ہے، ہمارا چیلنج ہے یہ ہے. ابھی آپ وسلم سے بات کر رہے تھے، کہیں سے ایک بدو آ گیا، اس آتے اس نے کہا میں نے قسورہ دیکھا ہے. تو آپ وسلم دیکھے اسے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی تم لوگ قرآن کی عربی کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو، تمہارا بدو ہے، یہ پتہ بھی قرآن مجید ہوتا کیا ہے، اور فصیح عربی جو ہوتی ہے وہ بول رہے ہیں، اور یہ خود قسورہ کی بات کر رہا ہے. اسے ذرا مجھے جواب، اسے ذرا جواب پہلے دے دو. تو اہل کفر جتنی بھی قرآن مجید کو یعنی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ قاعدہ ہے وہ ضرور خوار ضرور ہوئے ہیں، لا جواب ضرور ہوئے ہیں واللہ. اسے ہمارے پاس بہترین موقع ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، تفصیل علم ہے تو اچھی بات ہے. کہ اہل کفر کو دعوت دینے کے مختلف یعنی پورا ایک طریقہ کا بھی اس پہ میں پورا درس دوں گا انشاءاللہ، کہ اہل کفر کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بالکل کسی دین کو نہیں مانتے، دوسرے جن کا کوئی دین ہے، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، عمومی دعوت کیسے دینی ہے، ان کو خصوصی دعوت کیسے دی جاتی ہے، اس کا پورا ایک طریقہ ہے شرع اور دعوت کا جو ہمیں قرآن سنت سے ملتا ہے، سلف سے پورا ایک طریقہ، اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا میں. لیکن ابھی مختصر ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارا دین سچا ہے؟ یہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے. اچھا قرآن مجید میں سے جو حق ہے وہ بات بیان کرنا ہے. اور اسی سوال کے جواب میں کسی شخص سے غلطی ہوئی ہے، کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے، اچھا درس پہلے ختم کرتے ہوئے سوال جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.